یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
حضرات محترم، ہماری گفتگو اس آیہ واقعی ہدایت ذیل میں ہو رہی ہے جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ خداوند عالم کے ارشاد ہے کہ آپ کہیے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اپنے راستے کی طرف بصیرت کے ساتھ، خدا کے راستے کی طرف بصیرت کے ساتھ، اور میں بھی اور جو میرا اتباع کرتا ہے وہ بھی۔ اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے مومن کی بصیرت اور معرفت کے اوپر۔ گزشتہ دو تین تقریریں واقعاتی زیادہ ہو گئی ہیں، تو اب ہم ذرا واپس کچھ تھیوری کی طرف آتے ہیں کہ ساری مجلسیں جو ہیں وہ صرف واقعات پر مشتمل نہ ہو، کہ واقعات ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور یہ واقعات جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں کو کھولنے کے لیے ہیں، ہمارے بچوں کے سامنے تاریخ کو واضح کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس بحث کی ایک تھیوری بھی ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کو اس طرف لے کر جاؤں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے اندر بصیرت آتی ہے، بصیرت افروز چیزیں۔ کچھ باتیں تو ہم کر چکے ہیں، لیکن کچھ نکات اور ہیں جن میں سب سے پہلا نکتہ ہے، اور وہ ہے ولایت کی شناخت۔ یہ سوال بھی یہاں کیا گیا مجلس کے بعد کہ قرآن بصیرت افروز کتاب ہے، جیسے کہ خود قرآن کریم کے اندر ہے ہذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی بصیرت میں اضافے کی والی کتاب ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے بعض اوقات بصیرت سے عاری ہیں، یا وہ زیادہ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں بظاہر، جو آج کے زمانے میں بصیرت سے دور نظر آتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن ان کی بصیرت میں وہ اضافہ نہیں کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں پھر بھی بے بصیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو کسی پہاڑ پہ نہیں اتارا، کسی درخت پہ نہیں اتارا، آسمان پہ نہیں اتارا، ہر انسان پہ نہیں اتارا۔ قرآن تو دراصل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اور گزشتہ آسمانی کتابیں بھی خداوند عالم کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ اور کتاب اور میزان کو ان کے ساتھ اتارا۔ یعنی کتاب جو خداوند عالم نے اتارا ہے، قرآن یا اس سے پہلے والی کتابیں، وہ ایک صاحب کتاب کے اوپر اس کتاب کو نازل کی۔ فقط کتاب نہیں آئی بلکہ اس کے ساتھ ایک معلم کتاب آیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس معلم نے اس کتاب کی تعلیم دی۔ اور اس معلم نے جاتے جاتے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان صرف کتاب چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ ایک معلم کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی. ایک کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک عطرت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا میں, اس کتاب کے ساتھ اس کا ایک وارث ہے. شریعت لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا میں, اس شریعت کے ساتھ اس کا ایک وارث ہے. اب اگر تمہیں کتاب کا صحیح علم چاہیے, وہ علم چاہیے جو خدا ولی عالم کی طرف سے نازل شدہ علم ہے, تو اس کے وارث سے رجوع کرو. امت نے یہ کیا کہ نعرہ لگا دیا ہمارے لیے بس کتاب کافی ہے, اور اس طرح انہوں نے کتاب اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب کتاب جو ہوتی ہے, کوئی بھی کتاب, خواہ وہ آسمانی کتاب ہو یا کورس کی کتاب ہو, کتاب تو ہوتی ہے عبارت پر مشتمل, ٹیکسٹ پر مشتمل. گویا امت نے یہ کہا کہ ہمیں معلم نہیں چاہیے, ہمیں رہبر نہیں چاہیے, ہمیں ہادی نہیں چاہیے, ہمیں ٹیکسٹ چاہیے, عبارت چاہیے فقط. اور جب عبارت آ گئی تو اس عبارت کی انٹرپریٹیشن, تشریح, تعویل ہم اپنی مرضی سے کرتے رہیں گے قیامت تک, اور کر رہے ہیں لوگ, خوب کر رہے ہیں. تو جب تک کہ اس معلم کتاب کی معرفت نہ ہو, اس وقت تک اس کتاب سے وہ بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ بات اس انداز سے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں جس انداز سے میں نے بیان کیا, اور یہی بات حدیث کے اندر بھی آئی ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ مِّن شِيعَتِنَا, کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جس کو کہتے ہیں حد الاستبصار, بصیرت کی منزل. بصیرت کی منزل میں ہمارے شیعوں میں سے کوئی اس وقت تک نہیں پہنچتا, حتی یعرفنی بالنورانیہ, جب تک کہ وہ ہمیں ہماری نورانیت سے نہ سمجھے. فاذا عرفنی بها, اور جب ہماری معرفت حاصل کر لے اس نورانیت کے ساتھ, کانا مستبصرا بالغا کاملا, تو پھر وہ صحیح معنوں میں مستبصر بن جاتا ہے, یعنی صاحب بصیرت بن جاتا ہے, اور اس کے اور کامل بلوغ حاصل کر لیتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے. بالغ کا مطلب, ایک تو عمر میں انسان بلوغت حاصل کرتا ہے, ایک اردو زبان کا بھی محاورہ ہے, اس کو کہتے ہیں بالغ نظری. اردو زبان میں ایک محاورہ ہے, بعض محاورے کم استعمال ہوتے ہیں, بالغ نظری. یعنی بالغ نظری کیا ہے کہ اپنی فکر میں بلوغ حاصل کر لیتا ہے. بہت سے لوگ اپنی عمر میں فقط بلوغ حاصل کرتے ہیں, ان کی فکر وہی بچکانا رہتی ہے, نابالغ والی رہتی. تو معصوم فرماتے ہیں کہ مستبصر ہو جاتا ہے, یعنی اس کی بصارت جاگ اٹھتی ہے, بصیرت جاگ اٹھتی. تو اس بصیرت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نورانیت سے اس کو سمجھیں, ان کی نورانیت کے ذریعے معرفت حاصل کریں. بس جو ان کی نورانیت سے معرفت حاصل کرتے ہیں ان کی بصیرت اور ہوتی ہے, اور جو بغیر اس نورانیت کے چاہتے ہیں کہ ہم یہ بصیرت حاصل کر لیں, وہ اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے. امام فرماتے ہیں شیعہ بھی نہیں پہنچ سکتے, یہ نہیں کہ سارے شیعہ جو ہیں وہ مقام بصیرت پر فائز ہوں گے. شیعوں میں سے بھی وہی اس مقام پر فائز ہوں گے جو ان کی نورانیت سے قصبے فیض کرنے والے ہیں. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. اب ایک واقعہ تو سنائی دوں میں آپ کو مختصر, اس سے آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. ابو بصیر یہ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے اور میں ان کے ساتھ تھا. ابو بصیر تین اماموں کا شاگرد ہیں یہ, وہ کہتے ہیں میں امام کے ساتھ تھا, پانچویں امام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے. بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. امام نے مجھ سے کہا, ابو بصیر لوگوں سے پوچھو کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا, ہل ترا ابا جعفر, ابا جعفر امام کی کنیت تھی, کیا تم نے ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا لا واللہ نہیں دیکھا ہم نے، امام سامنے کھڑے ہیں. دوسرے سے کہا تم نے دیکھا امام کو؟ اس نے کہا نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا. تیسرے سے کہا اس نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا. ارے یہ حیران ہو گیا ابو بصیر، امام سامنے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھا ہی نہیں. اسی دوران ابو ہارون مکفوف داخل ہوئے. ابو ہارون مکفوف جو تھے وہ نابینا تھے. ابو ہارون مکفوف داخل ہوئے، امام نے کہا کہ ابو بصیر سے کہا اس سے پوچھو. اچھا ابو بصیر نے کہا یہ آنکھوں والوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں اس سے پوچھو، یہ تو پہلی نابینا ہے. لیکن ظاہر ہے امام کا حکم ہے، وہ امام کے اصحاب میں سے ہیں، ابو بصیر بڑا مقام ہے ان کا، ان چار لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی فقہ کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں میں سے ابو بصیر، ان کا نام ہی ابو بصیر ہے، تو ان کی بصارت کیا ہوگی. تو امام نے کہا اس سے پوچھو ابو ہارون مکفوف سے. اس نے کہا ابو ہارون تم نے امام کو دیکھا؟ حل ترا ابا جعفر؟ اچھا وہ تو نابینا ہے. لیکن جیسے ہی ابو بصیر نے کہا تم نے امام کو دیکھا، تو انہوں نے جو جواب دیا، ایک تو یہ کہہ رہے تھے ہاں دیکھا، نہیں انہوں نے جواب دیا کہ وکیف لا اعلم، انہوں نے کہا ہاں ہاں دیکھا، کیوں نہیں دیکھا؟ تو اس نے کبھی کیسے دیکھا جو آنکھوں والے ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کہ وکیف لا اعلم، بھائی کیسے پتہ نہ چلے مجھے؟ وہ ہوا نور ساتع، وہ تو نور ساتع ہیں. وہ نور ساتع جو ہے، وہ جو ابھرتا ہوا اور بکھرتا ہوا ایک نور ہے، وہ آنکھوں والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے اور نابینا کو نظر آ رہا ہے ابو ہارون مکفوف کو. یہ کون سا نور ہے؟ یہ والا نور نہیں ہے لائٹ، یہ نور نہیں ہے، وہ کوئی اور نور ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے. تو اس نور کے لیے کیا ضروری ہے، یعنی اس نور کا مشاہدہ کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس نور کا مشاہدہ کرنے کے لیے اصل میں اس ولایت کی نورانیت ضروری ہے. اگر اس ولایت کی نورانیت نہ ہو تو یہ نور نظر نہیں آئے. اس وقت دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس مکتب کو، مکتب اہل بیت کو قبول کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ پوری دنیا میں، عرب ورلڈ میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس مکتب کی طرف آ رہے ہیں. بعض ملکوں میں پابندیاں لگائی گئی ہیں کنورژن کے اوپر، جیسا آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ملیشیا میں ان کے صدر نے کہا کہ بھئی یہ شیعوں کے اوپر کہ بھائی آپ زیادہ تبلیغ نہ کریں اپنی، تو پابندیاں لگا دی گئیں کہ لوگ تیزی کے ساتھ اس طرف نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، ہمارے راؤ صاحب خود اس کی بہت اچھی مثال ہے ہمارے درمیان، کہ جب پڑھے لکھے لوگ، ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو جیلوں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اور جیل میں تو کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، پھر وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، چلو وہ بھی اچھا ہے کہ جیل میں جو انسان ہے وہ اسلام کی طرف آ جائیں. نہیں، وہ جیل والے جو آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن بہت پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ، رائٹرز، سکالرز، دانشور، تو وہ جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور ایسی بہت ساری کتابیں آپ نے لکھا ہوگا گزشتہ 15-20-25 سال میں مارکیٹ میں آئی ہیں. تو ایک پوری سیریز ہے، عربی میں بھی، انگریزی میں بھی، دیگر زبانوں میں بھی. ان لوگوں کو کہتے ہیں مستبصرین، ان کو کہتے ہیں مستبصرین، اور ان کی پبلیکیشنز کو کہتے ہیں مؤلفت المستبصرین. ایسے لوگوں کی کتابیں جو صاحبان بصیرت ہیں، جن کی بصیرت جاگ اٹھی ہے، تو جن کی بصیرت جاگ اٹھتی ہے وہ اصل میں مکتب اہل بیت کی طرف آتے ہیں. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. تو اس نورانیت سے کسب فیض کرنے والے در حقیقت اس بصیرت کے مقام پہ فائز ہو سکتے ہیں. اب جن لوگوں نے اس نورانیت کو ہی چھوڑ دیا, کہیں اور سے ادھر ادھر سے کسب فیض کرنے کی کوشش کی, تو آپ نہ سمجھیں کہ ان کے اندر بصیرت آئے گی. وہ بے شک قرآن پڑھ لیں, لیکن قرآن پڑھنے سے بھی وہ بصیرت ان کے اندر نہیں آ پا رہی ہے. ایک بنیادی وجہ ہے. دوسری چیز, دوسرا نقطہ کہ جو بصیرت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے, وہ ہے مسائل کا تجزیہ و تحلیل, چیزوں کا انالیسس. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ دو تین دن سے مجلسیں جو ہے واقعات پہ چل رہی ہیں. اگر صرف واقعات ہم بیان کرنا شروع کر دیں کرونولوجیکل آرڈر میں, کہ مثلا فلاں تاریخ کو یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, تیسرے دن یہ ہوا, چوتھے دن یہ ہوا, فلاں سن میں یہ ہوا, اس کے بعد والے سن میں یہ ہوا, اور ان واقعات کو آپ سن بھی لیں جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو واقعات سن لیں گے آپ, یاد ہو جائیں گے بہت زیادہ, آپ کو سمجھ لیں گے واقعات کس طرح پیش آئے, لیکن اس سے وہ بصیرت والے نکات سامنے آئیں گے نہیں جب تک کہ اس کے انالیسز نہ کریں, تجزیہ نہ کریں. تجزیہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعات کو صرف واقعات کی صورت میں نہ دیکھیں, ان کے درمیان لنکس تلاش کرنے کی کوشش کریں, اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں, اس کو انالائز سمرائز, ان کے درمیان ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کریں, پھر کہیں جا کر جو چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ سیدھے سیدھے کہانیوں سے واقعات سے حاصل نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں تجزیہ اور تحلیل اور تفکر اور تدبر, غور و فکر. مولا علی نے فرمایا افکرو تستبصرو, کہ فکر کرو تمہاری بصیرت جاگ اٹھے گی. فکر کرو گے تو بصیرت آئے گی, یاد کر لینے سے صرف نہیں آئے گی. آپ قرآن یاد کر لیں, آپ حدیثیں یاد کر لیں, آپ واقعات یاد کر لیں, سنا دیں, نہیں, ضروری ہے کہ اس کے اوپر تفکر کیا جائے. تفکر یعنی غور و فکر کیا جائے. یہ جگہ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ لا بصیرت لمن لا فکر له, جو شخص فکر نہیں کرتا اس کے پاس بصیرت نہیں ہوتی. فکر بصیرت کے لیے ضروری ہے اور بصیرت فکر کے لیے ضروری ہے. تو فکر کرنا ضروری ہے. جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے, آپ دنیا بھر میں ہونے والے حالات اور واقعات کو دیکھ لیں, خبریں سنتے رہیں اس میں واقعات بیان ہوتے رہتے ہیں, اخبار پڑھیں تو اس میں بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ پہ جائیں تو دنیا آباد ہے. لیکن کسی آدمی کو کسی ایک جگہ کے واقعات سنانا شروع کر دیں, آپ فرض کریں آج کل میانمار جو ہے روہنگا مسلمان, ان کے حالات اور واقعات بہت ذرا ان ہیں سوشل میڈیا میں, ویسے نیشنل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ. اچھا اب زیادہ تر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا وغیرہ پہ کہ جو واقعات وہاں پر ہوئے ہیں, جو مطلب قتل و غارت گری ہوئی ہے, آگ لگا دی گئی ہے, انسانوں کو مار دیا گیا ہے, لوگ کشتیوں میں جا رہے ہیں, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, یہ کافی چل رہا ہے. ظاہر ہے یہ چیزیں خود بھی ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ دل گرفتا ہوتا ہے. لیکن آپ ایک اچھے معقول پڑھے لکھے انسان سے, مسلمان سے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, یہ پوچھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ اور کیوں ہو رہا ہے یہ, تو اس کے علم میں یہ بات ہوگی نہیں کہ وہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس پورے واقعات پر تفکر تدبر کی ضرورت ہے, اس کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے انالیسس کی ضرورت ہے. اچھا انالیسس بھی ایک نہیں ہے, انالیسس بھی دنیا کے مختلف لوگ کر رہے ہیں. ہر آدمی جو کرتا ہے وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہے. آپ ایک مسلمان کا انالیسس پڑھیں کچھ اور ہے, آپ انڈیا کے اخبارات کے پڑھیں اور ہے, آپ امریکہ کے اخبارات کے پڑھیں وہ اور ہے, آپ یورپ کے اخبارات کے پڑھیں وہ اور ہے. تو وہ فکر پہلے تو صحیح ہو جس فکر کے ذریعے آپ انالیسس کر رہے ہیں. تو تفکر، تدبر، یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر دور اندیشی ہونی چاہیے۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف سامنے سامنے کی چیزیں دیکھ رہا ہو۔ سامنے کے حالات اور واقعات ہر شخص دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کی خبریں سن کے تبصرہ ہر آدمی کر رہا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، دفتر میں چلے جائیں، بس میں چلے جائیں، ہوٹل میں جا کے بیٹھ جائیں، ہر آدمی تبصرہ کر رہا ہے۔ سیاست اور مذہب دو ایسے یتیم بچے ہیں جن کے سر پہ ہر آدمی شفقت سے ہاتھ پھیرنا چاہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ہر آدمی کے اپنے آرا ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، تو ہر شخص تبصرہ کر رہا ہے اس کے اوپر۔ لیکن یہ تبصرہ جو ہے یہ صرف سامنے سامنے کے واقعات کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔ اصل میں انسان کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جس کی مدد سے وہ دور اندیشی ہو۔ مثال کے طور پر اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی 50 سال کے بعد کیا ہوگا یہ بتاؤ۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو مسائل ہیں وہ تو ہر ایک کو یاد ہیں، بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، سیاسی مسائل، جو کچھ بھی ہیں۔ اچھا یہ جو واقعات ہیں یہ ہر ایک کو پتہ ہے، یہ بتائیے ان حالات کے ساتھ 50 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اگر یہ کوالٹی آپ کے اندر ہے کہ آپ 50 سال کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو دیکھ سکتے ہو، اس کا مطلب آپ کے اندر بصیرت ہے کہ آپ مستقبل کو دیکھ سکتے ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں من استقبل الامور ابصرا، جو امور کو دور اندیشی سے سمجھ سکتا ہو، جو مستقبل میں جھانک سکتا ہو، وہ اصل میں صاحب بصیرت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی کی چیزیں دیکھتے ہیں اور ابھی کی چیزیں دیکھ کر ہی پلاننگ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، جب آگ لگ جاتی ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں نہیں یار کوئی فائر اسٹیشن تعمیر ہونا چاہیے، ضروری ہے وہ۔ تو یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آگ بھی لگ سکتی ہے، اور اگر آگ لگ گئی تو کیا ہوگا۔ اس وقت اگر آپ سوچ لیتے اور فائر اسٹیشن بنا لیتے تو آپ اس آگ سے بچ سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اتنے اجتماعات ہوتے ہیں، ہم اس میں سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کا انتظام تو ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، جلوس نکل رہے ہیں، ہمارے رازداری ہو رہی ہے ہماری۔ اچھا اس میں آپ نے سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے، چلیں وہ سیکیورٹی بھی ہماری خالی ہاتھ ہوتی ہے، زیادہ تر بیچارے اسکاؤٹ کے بچے کھڑے رہتے ہیں، خالی ہاتھ کیا سیکیورٹی ہے آج کل کے دور میں۔ لیکن بہرحال وہ بچے ہیں اسکاؤٹ کے، وہ اپنے جذبے کے ساتھ، اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں بچے خود بےچارے شکار ہو گئے، ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے۔ چلے پھر بھی سیکیورٹی کا کافی خیال ہے لوگوں کو، آج کل کافی حساسیت ہے اس معاملے میں، کہیں واک تھرو گیٹ لگا دیتے ہیں، کہیں وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کرتے ہیں، مختلف انداز ہیں لوگوں کے، باڈی سرچ کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو آپ کر رہے ہیں بہت کچھ، جو بھی کر رہے ہیں جتنا افیکٹو ہے اس سے قطع نظر۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کوئی اگر واقعہ ہو جائے گا تو کیا کریں گے ہم؟ یعنی کہ آپ نے ایسی سیکیورٹی پرووائڈ کر دی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنی بھی سیکیورٹی کر لیں آپ میکسیمم، تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اب کوئی واقعہ نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں کتنی زیادہ سیکیورٹی کے دوران واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ بھی سوچتے ہیں؟ یہ تو سوچ رہے ہیں ابھی تک، چونکہ پیدل پہ بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، اس لیے یہ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر ہماری سیکیورٹی فیل ہو گئی اور خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آ گیا تو اس وقت ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ کہ کوئی ڈیزاسٹر اگر ہو گیا تو اس کو مینجمنٹ مینج کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ گویا ہم نے فرض کر لیا ہے کہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے، اور جب کہ ہو بھی رہے ہیں پائے در پہ واقعات، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ابھی مستقبل کی پیش بینی کی نہیں ہے، ہم مستقبل میں جھانک کے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں بصیرت کی کمی۔ ہر شعبے میں بصیرت چاہیے، ہر کام میں بصیرت چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں من استقبل الامور، جو امور کو پہلے سے پیش بینی کر لے، مستقبل میں جھانک کے دیکھ سکے، یہ ہے بصیرت۔ اگر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے آپ مستقبل میں، آپ کو یہ صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، یہ آپ نے اس کے لیے پیش بینی نہیں کی ہے، پھر اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو افسوس کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے تیاری نہیں کی اس کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، بس تین نکات پر میں اتفاق کرتا ہوں، یہ آٹھ نکات ہیں لیکن تین ہی بیان کر رہا ہوں میں، کیونکہ دو نکتے اور مجھے بیان کرنے ہیں وہ اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اور وہ دو نکتے یہ ہیں کہ کیا چیز اصل میں بصیرت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کی بھی لمبی فہرست ہے، صرف دو نکات آج میں بیان کروں، کیا چیز رکاوٹ بنتی۔ پہلی چیز جو ہے احادیث کی روشنی میں، اقوال معصومین کی روشنی میں کیا چیز بنتی، پہلی چیز جو ہے وہ ہے دنیا کی دلبستگی، دنیا کی طرف مائل ہونا۔ مولانا کائنات فرماتے ہیں ان دنیا دار و محن و محل فتن، دنیا جو ہے وہ مصیبت کی جگہ ہے اور فتنے کا گھر ہے، من سعاها فاتته ومن قعد عنها واتته، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہ ہاتھ نہیں آتی، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے پاس بھاگتی بھی آتی۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو دار محن اور محل فتن ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، جو بہت کوشش کرتا ہے اس کے ہاتھ نہیں آتی، اور جو اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے یہ اس کے پیچھے بھاگتی۔ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيَّ أَعْمَتْهُ، اور جو دنیا کی بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہتا ہے بس دنیا ہی کی طرف دیکھتا رہے، جو زیادہ دنیا کی طرف دیکھتا ہے دنیا اس کو اندھا بنا دیتی، دنیا اندھا کر دیتی ہے انسان۔ ایک نکتہ ہے، دوسرا بھی بیان کر دوں میں پھر تشریح کروں گا، اور وہ بھی دنیا ہی سے متعلق ہے لیکن تھوڑا سا فرق اس اعتبار سے ہے، ایک تصور یہ ہے کہ انسان جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ وہ انسان جو شہوات کے پیچھے بھاگتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، مولانا کائنات فرماتے ہیں اذا ابصرت العین عین الشہوہ عمی القلب عن العاقبہ، اگر انسان کی آنکھ صرف شہوت کی طرف دیکھنا شروع کر دے، انسان کی وہ آنکھ جو صرف شہوت کی طرف دیکھتی ہے تو وہ اپنی عاقبت سے، آخرت سے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی آنکھ شہوت کی طرف مائل ہو جاتی ہے، دل آخرت سے غافل ہو جاتا ہے یا اندھا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ وہ انسان جو بہت زیادہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، ایک وہ انسان جو شہوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ تاریخ میں بہت مل جائے گی، آپ کو بہت بڑے بڑے لوگ، بہت اہم لوگ، بہت نامور لوگ، اور وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے۔ دیکھیں دنیا کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا، دین اسلام میں تو آپ کو پتہ ہے پیغمبر نے فرما دیا لا روحانیتن فی الاسلام، اسلام میں موناسٹیسزم نہیں ہے، ترک دنیا، ترک لذت، یہ نہیں کہا گیا۔ اور خود مولا کائنات جو ہے وہ دنیا کے امور میں انوالو ہوا کرتے تھے. حکومت انہوں نے کی, اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی, اقتدار ان کے پاس آیا. لیکن جس چیز کی خود مولا کائنات تبلیغ کرتے تھے یا ان کے ذاتی کردار میں سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں زہد. زہد, زہد کا مطلب یہ ہے, زہد کا مطلب ترک دنیا اور ترک لذت نہیں ہے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف مائل نہیں تھے, دنیا میں انوالو تھے, تجارت بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں, سیاست بھی کر رہے ہیں, اقتدار پر بھی آ گئے ہیں, یہ سارے امور انجام دے رہے ہیں جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا داری ہے. بظاہر یہ دنیا داری نظر آ رہی ہے لیکن دنیا کی طرف مائل نہیں ہے, راغب نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں زہد. ایک ہوتا ہے ترک دنیا اور ترک لذت, گھر بار چھوڑ کے, اقتدار کو چھوڑ کے, جیسا کہ وہ گوتم بدھ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ شاہی خاندان میں پیدا ہوا لیکن سب کچھ چھوڑ کے وہ تاریخ دنیا ہو. ایک تو یہ والا ٹرینڈ ہے, اسلام میں یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاؤ, نہیں, یہاں پر یہ ہے کہ انوالو رہو لیکن دنیا کی طرف مائل نہ رہو, مائل آخرت کی طرف رہو, اس کو کہتے ہیں زہد. جار جھڑ جاگ دیتے ہیں, امیر المومنین کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے عیسائی مصنف نے لبنان کے, صوت العدالت الانسانیہ, دی وائس آف ہیومن جسٹس, انگلش میں بھی آئی, اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل نہیں تھے, ان کی جو زندگی تھی وہ زہد سے بھرپور تھی, زاہدانہ تھی. لیکن جب وہ اقتدار میں آ گئے, جب حکومت میں آ گئے تو ان کے زہد میں اور اضافہ ہو گیا, کمی نہیں ہوئی. ورنہ لوگ حزب اختلاف میں بیٹھ کے بہت تقویٰ کی باتیں کرتے ہیں, جب اقتدار میں آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ سمپلسٹی کیا چیز ہے, پروٹوکول کیا چیز ہے اور فلاں یہ سب چیزیں, وی آئی پی کلچر ہم ختم کر دیں گے اور گورنر ہاؤس کو اسکول بنا دیں گے, پتہ نہیں اس طرح کی باتیں سنی ہوگی آپ نے. جب اقتدار میں آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری باتیں, سارے دعوے کیا تھے. بعد میں کہتے ہیں وہ تو الیکشن کمپین کا حصہ تھا. تو مولا علی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نہیں, جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کے زہد میں اور اضافہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے, انسان جب شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کی جو بصیرت والی نگاہ ختم ہو جاتی ہے, اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے, آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. بہت مثالیں ہیں اس کی, ایام عزا ہے چونکہ, اس لیے بہترین مثال آپ کے سامنے ہے عمر سعد کی. عمر ابن سعد, عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص پیغمبر کے صحابی, مسلمانوں میں ان کا ایک خاص احترام ہے اور ان کو عشرہ مبشرہ میں سے بھی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ 10 صحابی جن کے لیے پیغمبر نے دنیا میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گے, ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. عام مسلمانوں میں عشرہ مبشرہ کا ایک اپنا مقام ہے, مرتبہ ہے, یہ الگ بات ہے ایوریج مسلمان سے آپ بات کریں لسٹ بھی نہیں یاد ہے ان کو اب عشرہ مبشرہ کی, لیکن بہرحال ایک اصطلاح چل رہی ہے ان کے یہاں عشرہ مبشرہ. کون ہے وہ؟ جن کو بشارت ہو گئی ہے دنیا میں جنت کی, وہ اس میں شامل ہیں. اس میں البتہ وہ تین افراد شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے. وہ تین آدمی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت خود ان کی مشتاق ہے, سلمان اور مقداد اور ابو ذر, تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. anyway, تو سعد ابن ابی وقاص بڑا مقام ہے ان کا, مرتبہ ہے, فاتح ایران سمجھے جاتے ہیں, فاتح ایران. تو ان کا یہ بیٹا ہے عمر ابن سعد, یعنی وہ سمجھ لیں کہ آپ بڑے باپ کا بیٹا, مشہور آدمی کا بیٹا, چھوٹا موٹا نہیں, عام آدمی کا بیٹا, بچہ نہیں ہے کوئی. کہ وہ مڈل کلاس سے نکل کر آیا نہیں ہے, ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے اس کا. اچھا, بظاہر وہ اس طرح فسق و فجور میں انوالو نہیں ہے جس طرح یزید وغیرہ تھے کہ کھلے عام شراب پیتا ہو یا اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی ایکٹیویٹی عمر سعد کی نظر نہیں آتی کوئی. ایک ایوریج مسلمان جس طرح زندگی گزارتا رہا. اچھا, اب اس کے اندر ایک ایسی چیز تھی کہ وہ چیز خود بھی بذاتی بے نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے, وہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہوتی ہے کم و بیش. یہ بذاتی وہ خود بری چیز نہیں ہے, اور وہ یہ کہ کوئی بڑی پوسٹ مل جائے مجھے, کوئی بڑا عہدہ مل جائے, کوئی بڑی سیٹ مل جائے, تو کوئی بری چیز ہے کیا؟ تو کوئی بری بات ہے؟ تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان کسی بڑے پوسٹ کی خواہش رکھے, بڑے منصب کی خواہش رکھے. اس میں کوئی خرابی ذاتی طور پر نہیں ہے. خرابی وہاں شروع ہوتی ہے جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ بڑی سیٹ مل جائے, جائز راستے سے ہو یا ناجائز راستے سے ہو, میرٹ کے ذریعے ہو یا میرٹ کو کل کر کے ہو, بس کسی طرح پہنچ جاؤں میں اس سیٹ پر. یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے. اگر یہ بڑی سیٹ میرٹ کی بنیاد پہ ہے پھر کوئی بری بات نہیں ہے. اگر یہ بڑی سیٹ حلال اور جائز اور لیجیٹیمیٹ راستے سے ہے پھر کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر انسان کے دل میں یہ خیال ہے کہ بس میں پہنچ جاؤں کسی طرح وہاں, تو بعض اوقات وہ چیز انسان کو عمر سعد بنا دیتی ہے. عمر سعد کے دل میں بھی یہ خواہش تھی. ادھر کیفیت یہ تھی کہ جناب مسلم کوفے میں جب آئے تو جوگ در جوگ لوگوں نے بیعت کی جناب مسلم کی, اور جناب مسلم نے ایک دم اپنی ایکٹیویٹی بڑھا دی اور بتایا کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں, ان کا استقبال کرو. امام حسین کو بھی خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں, اور کوفے والوں نے جو کچھ اپنے خطوط میں لکھا تھا یہ ویسے ہی ہیں, یہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہے, آپ تشریف لے آئیں. تو جو لوگ امام حسین کو مشورے دے رہے تھے کہ آپ نہیں جائیے نہیں جائیے نہیں جائیے, کوہے والے قابل اعتبار نہیں ہیں, انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ یہ کیا, آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کیا, تو میں کہتا ہوں کسی اور کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. حسین علیہ السلام خود بھی اپنے والد کے ساتھ بھی کوہے میں تھے, اپنے بھائی کے ساتھ بھی کوہے میں تھے, تو وہ کوہے والوں کو اچھی طرح جانتے تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے کوہے والوں کے خطوط پر اعتبار نہیں کیا. اگر اعتبار کیا ہوتا تو خود چل کے آ جاتے, لیکن آپ نہیں آئے, آپ نے جناب مسلم کو بھیجا اور یہی لکھ کر بھیجا کہ اگر مسلم مجھے رپورٹ کریں گے کہ تم نے جو کچھ اپنے خطوط میں لکھا ہے تم لوگ ویسے ہی ہو, پھر میں آؤں گا. اور جب جناب مسلم نے لکھا کہ ہاں کوفے والے ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے خط میں لکھا, تو امام حسین علیہ السلام چلے وہاں سے. ایسے ہوا نا. اچھا, اب جناب کوفے میں دو طرح کے لوگ ہیں. کوفے میں پانچ طرح کے لوگ تھے, ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے یہ کہ کوفے میں پانچ طرح کے لوگ تھے, ابھی میں دو طرح کی بات کر رہا ہوں صرف. ایک وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام سے مخلص ہیں, اور ایک وہ ہے جو یزید سے مخلص ہیں. تو وہ جو امام حسین سے مخلص تھے انہوں نے بھی خطوط لکھے, اور ایک ایک خط میں بہت سے لوگوں کے سائن ہوا کرتے تھے. کچھ یزید کے مخلص ہیں. جو یزید کے مخلص تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلم ابن عقیل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اور جس تیزی کے ساتھ کوفہ جو ہے وہ یزید کے کنٹرول سے نکل رہا ہے, اور ادھر امام حسین بھی چل پڑے ہیں, اور وہ کوفہ جیسے وہ داخل ہوں گے پورے کوفے پہ ان کا کنٹرول ہو جائے گا. تو انہوں نے دو خطوط لکھے, ایک امام حسین کو لکھا کہ اگر حسین آ جاتے ہیں تو بھی ہماری پوزیشن باقی رہے. جو مخلص لوگ تھے انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا کہ مولا تشریف لے آئے, اور ہم نے بنو امیہ کا بائیک آؤٹ کر دیا, ہم اس کے جمعہ میں شرکت نہیں کرتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو لوگ ہیں یہ دوسرے لوگ ہیں, ہوشیار لوگ, انہوں نے اس طرح لکھا کہ مولا تشریف لے آئے, کھجوریں پک چکی ہیں, پانی ٹھنڈا ہے, موسم بہت اچھا ہے, دنیاوی اٹریکشن. خطوط کا ٹیکسٹ مختلف ہے. دو الگ الگ طرح کی عبارتیں ہیں. ان کی عبارتیں دنیاوی ہیں، ان کی عبارتیں اور ہیں. دوسری طرف انہوں نے یزید کو بھی خط لکھا. ان میں سے ایک دو کریکٹر کے بارے میں میں بات آج نہیں بتاؤں گا، کسی اور دن. بہت ہی ولاٹائل نیچر کے کچھ لوگ تھے، ان کے بارے میں کچھ کس دن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو یزید کو خط لکھا، یزید کو لکھا کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور یہ نعمان ابن بشیر کے کنٹرول میں نہیں ہے، بشیر ابن نعمان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اگر تو واقعی چاہتا ہے کہ کوفہ باقی رہے تیرے ہاتھ میں، تیرے کنٹرول میں رہے، تو کسی طاقتور آدمی کو بھیج. اور یزید نے کس کو بھیجا؟ ابن زیاد کو. تو جیسے ابن زیاد آیا کوفے کے حالات بدل گئے. جیسے ابن زیاد آیا لوگ ڈر گئے، سہم گئے، دبک گئے، جناب مسلم کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا. اور پھر جناب مسلم کے ساتھ جو ہوا آپ جانتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. اب جو ابن زیاد کوفے میں آیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے تو حر کو کہا کہ حسین کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے، اور حر نے اپنا یہ کام کر دیا. حر نے یہ کام کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس نے کوفے میں داخلے سے روک دیا. اور پھر امام حسین چلنے لگے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا. آپ نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں. پھر اس کے بعد کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچ کے بھی مسلسل حر امام حسین سے مذاکرہ کرتا رہا. اچھا، حر کی خواہش یہ تھی، یہ خواہش بھی کوئی بری خواہش نہیں تھی، حر کی خواہش یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. حر بائی نیچر اچھا آدمی تھا، شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. بس اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سرکاری فوج کا ملازم تھا، وہاں سے آرڈر یہ آیا کہ حسین کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے. اس نے اپنی جو آفیشیل ڈیوٹی تھی وہ پوری کر دی. وہ بھی غلط کیا ظاہر ہے، لیکن اب اس کی خواہش یہ ہے صرف کہ امام حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. امام حسین علیہ السلام بچ جائیں اور میری نوکری بھی بچ جائے. نوکری بھی ہے نا اس کی، ایک اچھی پریسٹیجیس پوسٹ ہے اس کی. وہ اس کے لشکر کے ایک حصے کا سپہ سالار ہے. حر ایک لشکر کے حصے کا سپہ سالار تھا. اس کی خواہش یہ تھی کہ میری جاب بھی بچ جائے، حسین کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. تو وہ مذاکرات میں لگا ہوا تھا، مسلسل کوشش کر رہا تھا کسی طرح یہ معاملہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو جائے. ابن زیاد کے نالج میں سارے یہ باتیں مسلسل آ رہی تھیں. ابن زیاد نے پہلے دن اندازہ لگا لیا کہ حر حسین سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. پتا ہوتا ہے نا ان کو کون کس نیچر کا ہے، اور جو اہم لوگ، بڑے لوگ، سرکردہ لوگ ہیں ان کے بارے میں تو ان کے پاس آلریڈی، جیسے آج کل کے زمانے میں فائل ہوتی ہے، تو پہلے بھی یہ فائل ہوتی تھی، فائل نہیں تو پروفائل ہوتی تھی. ابن زیاد کو اندازہ تھا. اب ابن زیاد کی تلاش کسی ایسے شخص کی ہے کہ جو حسین سے جنگ کر سکے، مقابلہ کر سکے، قتل کر سکے. اتنی جرأت کس کے اندر ہوگی فرزند رسول کو قتل کرے، حسین ابن علی کو. اب اس کو یاد آیا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے اندر ایک بڑی پوسٹ کی خواہش ہے، اور وہ ہے عمر سعد. اس نے عمر سعد کو بلایا، ان کی دوستی تھی ویسے تو آپس میں. اس نے عمر سعد کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تمہیں ایک بڑی پوسٹ چاہیے. کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا رے کی گورنری کیسی ہے؟ رئی جو ہے وہ تہران کے نزدیک ایک شہر ہے جہاں حضرت شاہ عبدالعظیم کا مزار ہے، اور رئی اس زمانے میں انڈسٹریل سٹی ہوا کرتا تھا. انڈسٹریل سٹی کی گورنری اگر مل جائے کسی کو تو ظاہر ہے کہ اس کو تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. یہاں تو لوگ چاہتے ہیں ایسے علاقے میں ایس ایچ او لگ جائے جس میں مارکیٹ ورکیٹ انڈسٹری ہوتی ہے. تو رے تو بہت اٹریکٹیو شہر تھا ایران کا، اس نے کہا کیوں نہیں، بہت اچھی جگہ ہے. کہا لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ کربلا جانا ہے اور حسین سے مقابلہ کرنا ہے. اچھا وہ بھی ظاہر ہے اپڈیٹ ہوگا حالات سے، اس کا تعلق بھی ایک پرومیننٹ فگر سے ہے اس زمانے کے، ڈگنیٹریز سے، تو اس کو بھی حالات کا علم ہے ظاہر ہے. اس نے کہا کربلا یعنی حسین سے مقابلہ، جنگ. اچھا وہ جانتا ہے حسین سے جنگ کا مطلب حسین کو قتل کرنا ہے، کیونکہ حسین کے ساتھ 100-150 افراد ہوں گے اور یہاں تو لشکر کا لشکر ہے پورا دائرہ. تو یہ مقابلہ کیا ہوگا اور کتنی دیر ہوگا اس کا اندازہ اس کو بھی ہے. اس نے کہا بہت ٹف ٹاسک دے دیا تم نے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر واپس. اس نے کہا نہیں سوچنے کا موقع دو کچھ. کہہ رہے ہیں نہیں سوچنے کا موقع نہیں، ٹائم نہیں ہے، ذرا فوراً فیصلہ کر، یس نو. اس نے کہا اچھا ایک رات کی مہلت تو دو نا. عربوں میں یہ فیشن تھا کہ کوئی اہم ڈیسیجن لینے کے لیے ایک رات کی مہلت لیتے، تاکہ رات کو سکون سے سوچیں گے کل فیصلہ کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ایک رات گزار کے آ جاؤ صبح. اب یہ چلا گیا. اب جانے کے بعد غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، ٹہل رہا ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے. بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا بھائی، کیا معاملہ ہے، جواب نہیں دے رہا ہے. کرتے 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 بالآخر صبح ہو گئی. بیوی نے کہا کیا بات ہے بھائی، تو رات بھر پریشان کیوں رہا؟ اس نے کہا کہ اب دیکھیں ہر آدمی جو ہے وہ حالات کو جانتا ہے اور سیر الشہداء کو بھی جانتا ہے کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے اور کیا کام میں کرنے جا رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا ہوں، جنت اور جہنم کے درمیان. اس نے کیا معاملہ ہے؟ کہا ابن زیاد نے مجھے بلایا تھا اور اس نے مجھے آفر کی ہے رے کی گورنری کی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مجھے کربلا جانا ہوگا اور حسین ابن علی سے مقابلہ کرنا ہوگا. اور حسین سے مقابلے کا مطلب ہے حسین کو قتل کرنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ 100-150 افراد ہیں. کیا نہیں مقابلہ کیا ہوا، یعنی قتل کرنا ہے. اور فرزند رسول کو قتل کرنے کا مطلب جہنم میں جانا ہے، یہ بھی بتایا. حسین کو قتل کرنے کا مطلب جہنم میں جانا ہے. بیوی نے کہا پھر کہا کہ لیکن کیا کریں، رے کی گورنری بھی تو ہے نا دوسری طرف، دوسری طرف رے کی گورنری ہے، اس کو کس طرح چھوڑ دیں؟ تو بیوی نے کہا پھر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک بزنس مین کی طرح سوچا کہ رے کی گورنری ہے کیش، ابھی میں کربلا جاؤں گا، تھوڑی دیر کا مقابلہ ہوگا، واپس آؤں گا، پھر رے چلے جائیں گے، وہاں جا کے جوائننگ دے دیں گے، اور جنت ہے ادھار، مریں گے پھر عالم برزخ میں گزرے گا، پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت اور جہنم میں جانا ہوگا. تو میں نے ایز اے بزنس مین سوچا کہ کیش کو ادھار پہ ترجیح دینا چاہیے. بیوی نے لعنت بھیجی، دیکھا کس طرح سوچا تم؟ کہا بس رہ کے گورنری کیش ہے، میں اس کو اویل کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے حسین کو قتل کرنا پڑے. تو انسان عمر ابن سعد بن جاتا ہے اگر اس کی آنکھیں صرف دنیا کو دیکھنے والی. مجھے مولا کرم نے کہا نا اندھا ہو جاتا ہے انسان، دل سے اندھا ہو جاتا ہے، زبان آنکھوں کی بنا ہی ختم نہیں ہوئی، دل سے اندھا ہو گیا. اور پھر اس نے آگے ابن زیاد سے کہا کہ آئی ایم ریڈی. اور پھر وہ کربلا میں آیا اور اس نے چارج لے لیا فوراً اور سے. اس نے کہا مجھے دے دو چارج. اچھا ابن زیاد اس سے بھی ہوشیار ہے، اس نے دیکھا کہ ہر یہ کام نہیں کر سکا تو اس نے عمر سعد کو تیار کیا اور عمر سعد کو چارج دے دیا کہ جا کے چارج لے لو ہر سے. پیچھے اس نے شبر کو تیار کیا کہ اگر عمر سعد سستی دکھائے تو تم اس سے چارج لے لینا. شمر اپنی جگہ ایک کمانڈر تھا اور شمر بڑا جنگجو تھا. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ مولا علی کی فوج میں بھی رہ چکا تھا شمر. تو اس نے شمر کو کہا کہ اگر عمر ساتھ سستی دکھائے تم آگے بڑھ کے چارج لے لینا. اچھا اس نے شمر پر بھی اکتفا نہیں کیا, اس کے پیچھے اس نے ہرملا کو بلایا. ہرملا بھی ایک سپہ سالار تھا, ہم لوگ اس کو ہرملا کہتے ہیں, اس کا نام ہے ہرملا, لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہرملا ہرملا زارا معروف ہو گیا. وہ خود ایک سپہ سالار تھا اور ایک دستہ لے کے اس کو بھی بھیجا کہ اگر یہ فیل ہو جائے تم چارج لے لینا. اور بظاہر یہ چاروں کمانڈر جو ہیں کربلا میں موجود. پھر جب روز عاشور شب عاشور ہر نے آ کے عمر سعد سے پوچھا کہ کیا کل جنگ ہوگی, آخری وقت تک ہر کو یقین نہیں تھا کہ کوئی شخص حسین سے جنگ کر سکتا ہے. تو عمر سعد سے اس نے کہا کل واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں جنگ ہوگی, ایسی جنگ ہوگی, تلواریں چلیں گی, تیر چلیں گے, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا جو عمر سعد کے تیور دیکھے ہر نے, اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی کل جنگ ہوگی. اب تک وہ اسکیپٹیکل تھا کہ ممکن ہے جنگ ہو نہ ہو, لیکن جیسے ہی ہر کو یقین آیا کہ کل واقعی جنگ ہوگی, بس ہر نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے ادھر سے ادھر جانا. ایک سوچ ہر والی ہے, وہ بھی رات بھر سوچ رہے, وہ بھی ٹہل رہے. کسی نے کہا ہر تو اتنا بڑا سپہ سالار, تو اتنا شجاع اور بہادر, تیری تو مثالیں دی جاتی ہیں, تجھے کیا ہو گیا ہے, تو اتنا ڈرا ہوا سہما ہوا لگ رہا ہے. تو ہر کہتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو یہ جو فرزند رسول کے خیموں میں پانی نہیں ہے, یہ جو بے آب و گیا صحرا میں ان کو محصور کر لیا گیا ہے, اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے فرزند رسول کو روکا کوہے میں داخل ہونے سے, اور میں نے فرزند رسول کے خیمے پانی سے دور لگوائے. اگر آج حسین کے بچے پیاسے ہیں تو اس کے ذمہ دار میں ہوں. ہر اپنے آپ کو سمجھتا ہے. دوسری طرف جب روز عاشور جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے عمر سعد نے ایک تیر لیا اور لے کے لشکر حسینی کی طرف یہ کہہ کے مارا کہ تم سب گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر لشکر حسینی کی طرف میں نے پھینکا. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس کو اصل میں ریکارڈ پہ لانا تھا کہ ابن زیاد کو یہ میسج چلا جائے کہ میں نے حق ادا کر دیا. الٹیمیٹلی یہ میسج یزید تک پہنچ جائے کہ یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی ہے اس کا آغاز کس نے کیا؟ عمر سعد نے کیا, تاکہ اس کا ریوارڈ محفوظ ہو جائے. امام حسین نے شب عاشور میدان کربلا میں ایک خیمہ لگا کے عمر سعد کو بلایا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی. کہا عمر سعد تو کیوں میرے خون کا پیاسا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے رہ کی گورنری چاہیے. تو کہا کہ تو رہ کی گورنری کی خاطر تو چاہتا ہے سب کچھ؟ کہا نہیں, مجھے اس کے علاوہ ابن زیاد سے خوف بھی ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے گا. آپ نے کہا میں تیری حفاظت کا نظام کر دیتا ہوں. کہا مجھے اپنے بچوں کی طرف سے بھی خوف ہے ان کو نقصان پہنچ جائے. بہرحال کئی باتیں حسین نے کی, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کی. آخر میں سید الشہدا نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے تو عراق کی گندم زیادہ نہیں کھا سکے گا. اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں فرزند رسول, گندم نہیں تو جو کھا لوں گا. ایسا اس کا دل سیاہ ہو گیا کہ سید الشہدا کی باتوں کا اس کے اوپر اثر نہیں آیا. یہ ہو جاتا ہے انسان جب اس کی نگاہ اس حویث کی طرف جاتی ہے, تو انسان دل سے اندھا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے اس کی بصیرت. بس آج کی حد تک یہیں رک دیتے ہیں ہم, چند جملے صرف اس شہزادے کے بیان کر رہے ہیں. وہ شہزادہ کہ جس کے حوالے سے حسین جیسے صابر نے بھی عمر سعد کے لیے کہا کہ بارالہ اس نے میری نسل کو منقطع کیا ہے، اس کو اس کی بستر پہ ایسے شخص کو اس پر مسلط کر جو اس کو اس کی بستر پہ ذبح کرے، اور یہی ہوا حسین کے جملے. اور جو آپ نے فرمایا تھا تو عراق کی گندم زیادہ نہیں کھا سکے گا، تاریخ نے ثابت کر دیا کہ عمر سعد کو رہ کی گورنری نہیں ملی اور وہ اسی طرح مارا گیا. اور وہ شہزادہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے بارے میں ایک زیارت میں آیا ہے، السلام علیکم یا ابن الحسن والحسین، کہ حسن و حسین کے فرزند آپ پر سلام. حسن و حسین کے فرزند کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ یہ علی اکبر ہیں کہ جن کی تربیت میں امام حسن نے بھی حصہ لیا، امام حسین نے بھی حصہ لیا. جس کی تربیت میں حسن و حسین نے حصہ لیا ہو اس کی معرفت کیسی ہوگی؟ بس ایک واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے کہ علی اکبر نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. اور روز عاشور اصحاب کے بعد اہل بیت میں سے، خانوادہ عصمت و طہارت میں سے سب سے پہلا شہید کون ہے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں ہمارے علماء مورخین اس بات کے قائل ہیں کہ سب سے پہلا شہید علی اکبر. بعض نے لکھا عبداللہ ابن مسلم، مسلم ابن عقیل کے فرزند عبداللہ ہے. بعض نے لکھا ہے، جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ پہلے شہید علی اکبر ہیں ان کے پاس تاریخی دلیل نہیں ہے، لیکن ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ آن محمد رہ جائیں اور علی اکبر چلے جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم نے ابن حسن رہ جائیں اور علی اکبر چلے جائیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے آن محمد سے نہیں کہا کہ تم جاؤ، قاسم سے نہیں کہا کہ تم جان قربان کرو، اپنے اصحاب سے بھی نہیں کہا کہ جان قربان کرو. ہاں اگر کسی کے لیے کہا تو اپنے فرزند سے کہا، تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو. اور جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تو بالکل پسو پیش سے کام نہیں لیا، فوراً اجازت دی. نہ صرف اجازت دی بس صرف ایک بات کی، کہا کہ جا کے اپنی پھوپھی سے بھی اجازت لے لو، پھوپھی سے رخصت ہو لو، اپنی پھوپھی سے رخصت ہو لو. کیونکہ پھوپھی کا جو تربیت تھی جناب علی اکبر کے لیے، جو محبت تھی وہ مثالیں تھی. علی اکبر ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے اجازت لینے کے لیے گئے ہیں. بعض روایت جو کہتی ہیں کہ علی اکبر آخر میں شہید ہوئے، ان میں سے ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے بہت دیر تک کوئی باہر نہیں آیا. جب بہت دیر تک کوئی باہر نہیں آیا تو لوگ سمجھے اب کوئی بچا نہیں ہے شاید، لیکن بہت دیر کے بعد پھر خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک جوان اندر سے نکل کر آیا جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. اللہ اکبر. ایک یزیدی راوی بیان کرتا ہے، یزیدی راوی بیان کر رہا ہے کہ علی اکبر کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. کوئی دیکھے حسین کی نگاہ سے علی اکبر کا چہرہ کیسا تھا، کوئی دیکھے جناب زینب کی نگاہ سے علی اکبر کا چہرہ کیسا تھا. راوی کہتا ہے کہ وہ جوان جو خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا کوئی بی بی پیچھے سے واپس کھینچ لیتی تھی. اللہ اکبر. بہت مشکل سے وہ جوان باہر نکل کر آیا. جب باہر نکل کر آیا ایک مرتبہ حسین سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد جب جانے لگے امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ بلند کیا، فرمایا کہ بارالہ گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. جب تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا اس جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن تیرے راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں. علی اکبر سے کہا، بیٹا علی اکبر مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہنا. علی اکبر چلنے لگے، جو کچھ دور گئے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے چلے آ رہا ہے. یا علی کہتا ہوا علی اکبر گھوڑے سے اترے، آ کے کہتے ہیں بابا جان آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. حسین کہتے ہیں ہاں بیٹا رخصت کر دیا, روکنے کے لیے نہیں آ رہا, لیکن کاش تیرا جیسا بیٹا جوان ہوتا اور وہ اس طرح مقتل میں جا رہا تھا, پھر میں دیکھتا کس طرح رخصت کیا جاتا ہے. علی اکبر میدان میں آئے, ایک مرتبہ مردانہ وار مقابلہ کیا. روایت کرتی ہیں کہ 100 سے اوپر ملائن کو جہنم واصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر واپس آئے حسین کے پاس. آ کے کہتے ہیں بابا جان پیاس مارے دے رہی ہے, بابا جان یہ جو لوہے کا اسلحہ ہے یہ بھر رہا ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ابھی نقشے جنگ کا بلر دوں. حسین کہتے ہیں بیٹا پانی کہاں. پھر حسین کہتے ہیں کہ بیٹا تھوڑی دیر اور مقابلہ کرو, تمہارے نانا رسول خدا جنت پہ آپ غسل لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ رخصت کیا, علی اکبر پھر میدان میں آئے, مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں, جس طرف جاتے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں. ایک ظالم کہتا ہے کہ پورے عرب کے گناہ میرے سر پہ ہو, اگر یہ جوان میرے پاس سے گزر جائے اور میں اس کی ماں کو اس کے غم میں نہ رلاؤں. اللہ اکبر. اسی اسنا میں ایک مرتبہ علی اکبر اس کے پاس سے گزرے, جیسے ہی اس کے سامنے سے گزرے اس نے ایک ایسا نیزہ مارا جو سینے کے آر پار ہو گیا. ایک مرتبہ علی اکبر اپنے گھوڑے کے اوپر گر گئے, جیسے ایک گھوڑے پہ گرے ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے سر پہ گرز سے وار کیا اور علی اکبر کا سر زخمی ہوا. اب روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جناب اکبر نے اپنے گھوڑے کو جو ایڑ لگائی تو وہ گھوڑا دشمن کی صفوں کے اندر داخل ہو گیا, اور جیسے ہی دشمن کی صفوں میں داخل ہوا ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے, کہیں سے تیر آیا, کہیں سے تلواریں آئیں, کہیں سے نیزے آئے, اور دیکھتے ہی دیکھتے حسین کا یہ لال شام کے بادلوں میں کھو گیا. ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی, بابا جان آپ پر میرا آخری سلام ہو. حسین ایک مرتبہ آپ کی طرف بڑھ کے آپ آگے بڑھے, اور جب پہنچے علی اکبر کی لاش پر ایک مرتبہ سر کو پکڑ کے زمین پر بیٹھ گئے, فرمایا وعلی الدنیا بعدک لفا, میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما, مومن کرام جہاں جہاں والے ان سب کو حفظ امان میں رکھ, اس دنیا کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجل فرما, ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.